وہ حلال تھیں لیکن ان کے لیے حرام ہو گئیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بعض نعمتوں کو حرام کر دیتا ہے سزا کے طور پہ؟ یہ بھی سزا ہوتی ہے. ایک آج کے وقت میں دیکھیں جیسے بعض نعمتیں انسانوں پہ حرام ہو گئی ہیں, یہ بھی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کسی اسپیسیفک بندے پہ کوئی سزا آ رہی ہے تو اس لیے اس کے اوپر, ایک عمومی بات, ایک جنرل بات ہے. ایسی ایسی بیماریاں عام ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. وہ چیزیں ایسے ہی وہ اس کو ان سے بچنا ہوتا ہے جیسے کہ وہ حرام ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون ہے, سزا کا قانون. جس قوم کے اندر گناہ اتنے عام ہو جائیں ان میں پھر ایسی بیماریاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ان کے لیے بھی, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا, جیسے ناخن والے پرندے, جیسے اور کچھ چیزیں. اور دوسرے اس کی ایک اور بھی اس کے اندر بات ہے کہ کس نے حرام کی؟ ان کے جو رہبائز تھے, جو ان کے فقیہ تھے, انہوں نے رہبانیت کے نام پہ خود ہی حرام کر لی کہ ہم اتنے تقویٰ والے ہیں, اتنے نیک ہیں کہ بس ہم اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں. آج دفعہ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں نا, نیکی اور تقویٰ اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں بس میں اپنے پر حرام کر دوں, آج کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں. کیوں؟ ہم بڑے نیک ہیں, ہم بڑے نیک ہیں اس لیے نہ ہم اچھا پہنیں گے, نہ ہم اچھا کھائیں گے. تو انہوں نے بھی اس طرح سے بعض چیزوں کو اپنے پر حرام کر دیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال کروں ایسی چیزوں کو, یعنی تمہارے دین میں جو چیزیں ہیں ان کو, ان میں آسانیاں پیدا کروں, کلیئر کروں چیزوں کو. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. اب پہلے بھی بات ہوئی کہ نشانی لایا ہوں, وہاں پہ مراد کیا تھا؟ معجزات. اور یہاں پہ مطلب ہو سکتا ہے انجیل کی آیات, کہ میں تمہارے پاس انجیل کی آیتیں لے کر آیا ہوں. حالانکہ ان کا تو بچپن میں بولنا بھی ایک معجزہ تھا, اور اتنے سارے معجزے اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے, پھر بھی یہود نے ان کو نہیں مانا اور ان کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. فتق اللہ, بس ڈرو اللہ سے, واطیعونی, اور میری اطاعت کرو. یہ دو کام ہیں جو ہر پیغمبر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر, خدا خوفی, خدا خوفی, خدا خوفی. اور یہی چیز ہے جو قوموں میں سے سب سے پہلے نکل جاتی ہے. خدا خوفی نکلتی ہے تو باقی سارے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں نا. پھر کتاب کو بدلنا بھی آسان ہے, پھر اس میں ایڈیشن کرنا بھی آسان ہے, پھر حلال کو حرام کرنا بھی آسان ہے, حرام کو حلال کرنا بھی آسان ہے. دیکھیں یہ حلال حرام کرنے کا جو اختیار ہے نا, یہ جو اتھارٹی ہے, یہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ, کوئی امام کہہ دے, کوئی راہب کہہ دے, کوئی مولوی صاحب کہہ دیں کہ نہیں بس یہ آج سے چیز یہ حرام ہو گئی, جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا. یا جو چیز حرام ہے اس کو حلال کہنا شروع کر دیں, یہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں اس لیے یہ حلال ہے, یہ آپ کے حالات ایسے ہیں اس لیے یہ حلال ہے. نہیں, آپ کیسے حلال کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ لوگوں نے ان ملکوں میں آ کے رہنا؟ اعوذ باللہ, ان اماموں کو زیادہ پتا ہے. کتنی بڑی جرت ہے اس بات کے پر کہ جو چیزیں صریحاً قرآن میں کلیئرلی حرام کر دی گئیں ان کو حلال کر رہے ہیں. شراب حرام ہے, اس کے دوسرے نام دے دے کے اس کو حلال کر لیا گیا لوگوں نے, اماموں نے تو نہیں, لوگوں نے, عام لوگوں نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ اس طرح سے دوسرے نام رکھ رکھ کے اس چیز کو حلال کر لیں گے. جوا حرام ہے اس کو حلال کر لیا وہ دوسرے نام دے کے. گیم ہے اور یہ تو اس طرح ہے, جسٹ فن ہے, فلاں ہے. بے حیائی حرام ہے اس کو آرٹ کلچر یہ نام دے کے حلال کر لیا گیا. سود حرام ہے اس کو آج کی ضرورت کہہ کے حلال کر لیا گیا. میوزک حرام ہے اس کو روح کی غذا کہہ کے حلال کر لیا گیا. تو لوگوں نے کتنی چیزیں اپنے اوپر خود ہی حلال کر لی جو حرام تھی, اور کئی چیزیں جو حرام ہیں ان کو حلال کیا ہوا, حلال کو حرام کیا ہوا. کس نے یہ آپ کو اختیار دیا کہ یہ چینجز کریں؟ یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ بھی شرک ہو جاتا ہے حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کہ کس طرح یہ شرک میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے جو چیز اللہ کا صرف اختیار ہے صرف وہ کر سکتا ہے, اس کو کوئی اور بھی کرنے لگے تو اس نے تو اللہ کے اختیار میں شرکت کر لی نا. تو یہ کسی کو اتھارٹی نہیں, نہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک چیز کا فتویٰ دینے بیٹھ جائیں. ہم چار لفظ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد فلاں چیز حرام, فلاں حرام, فلاں حرام. ہم کیسے کہہ سکتے حرام؟ بہت بڑا لفظ ہے یہ, اس کو اس طرح سے نہیں آرام سے کہہ دیا کرے. لیکن جب تقویٰ آتا ہے نا انسان کے اندر, پھر ہی انسان کانشیس ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں یہ کام کر سکتی. اور تقویٰ اٹھ جائے تو پھر ہر چیز ہی آسان ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے خدا خوفی کی دعوت دی, اور یہ کہ میری اطاعت کرو. میری اطاعت کرو گے تو تقویٰ آ سکے گا. ہر پیغمبر نے دیکھیں کہا نا, تو اسی لیے ہم نے پہلے پڑھا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ضروری ہے اطاعت, اتباع تو اس سے بھی اوپر کا لیول ہے. اطاعت اور اتباع میں اب آپ کو فرق سمجھ آتا ہے نا, اتباع اس سے بھی اوپر کا لیول ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اتباع کا کیا, کیسے ہماری اتباع کرتے ہیں. مگر اطاعت از ریکوائرمنٹ. اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا اگر کوئی اطاعت نہ کرے؟ اس بات کا جواب دیں. پڑھا ہے آپ نے اطاعت نہ کرنے کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جو مطلب کوئی سزا یا کوئی وہ چیز؟ ہم نے سورہ آل عمران میں آیت 32 میں پڑھا تھا, قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین. اطاعت کرو اللہ اور رسول کی, اگر تم نہیں اطاعت کرتے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو کافروں سے کوئی محبت نہیں, پھر کیا, یہ تو کفر ہے. کفر ہے اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. رسول کی اطاعت از مسٹ, از ریکوائرمنٹ. ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. میرا رب بھی کون ہے؟ نعوذ باللہ, انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ میرا باپ ہے. یہ تو یہی کہتے ہیں نا, فادر سن ہولی گوسٹ, کیا یہ نہیں کہہ رہے. میرا رب ہے, اور رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہے, جس نے پیدا کیا, جو مالک ہے. ظاہر ہے جو پیدا کرتا ہے مالک بھی وہی ہوتا ہے, اور جو مدبر ہے, جو پرورش کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا رب پالنے والا. پالنے والا نہیں صرف بات ہے, جو پیدا بھی کرے, جو مالک بھی ہے, اور جو پرورش بھی کرتا ہے, پروان چڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے, نشو نما دیتا ہے, اس کو رب کہتے ہیں. رب ماسٹر کو کہتے ہیں, اور اس کو الٹ کیا ہے, غلام. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے غلام ہیں. عبداللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو, اللہ کا بندہ, اللہ کا غلام. تو بے شک میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے. تمہارا رب میں نہیں ہوں. دیکھیں ٹرینیٹی کا عقیدہ تو یہیں پہ ختم ہو گیا نا. وہ ہے تمہارا رب, جو اللہ کے بندے, اللہ کے رسول ہوتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو داعی اللہ ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑے، نہ کہ اپنے ساتھ جوڑ کے بیٹھ جائے کہ آ جاؤ لوگوں میرے پاس آ جاؤ، بس میں ہی تمہارے لیے دعائیں کر دیا کروں گا، میں ہی تمہارے لیے۔ تمہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے نا، تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، تم میرے ذریعے پہنچو گے۔ تمہارے بیچاروں کی کہاں اتنی مجال ہے، تو تم میرے پاس آیا کرو، بس میرے سے جڑ جاؤ، میرا دامن تھام لو۔ یہ غلط بات ہے۔ کوئی اگر ایسا کہتا ہے اور ایسا پریچ کرتا ہے تو جان لے کے یہیں پہ فراڈ ہے۔ اللہ کے بندے ایسا نہیں کہتے، اللہ کے رسولوں نے اپنے ساتھ نہیں لوگوں کو چمٹا لیا کہ ہماری عبادت کرو، فعبدوہ، اس کی عبادت کرو، اس کی، اس رب کی، اس کی غلامی کرو۔ غلامی ہے تو صرف اس کی ہے، نہ کہ آ جاؤ میرے سامنے سجدے کرو، آ جاؤ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ بس میرے پیر دباتے رہو، میں ہی تو ذریعہ ہوں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تو ان کو اللہ سے جوڑیں، اپنے سے مت جوڑنے بیٹھ جائیں۔ ہم کوئی چیز نہیں ہیں، اللہ ہے تمہارا رب، وہ ہے تمہارا مالک، اس کے آگے جھکو، اس کی عبادت کرو۔ اور یہی ہادہ صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ ہے، یہ ہے سیدھا راستہ کہ رب ایک وہی ہے اور عبادت کے لائق وہی ہے۔ اس راستے سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جو پھر صراط مستقیم پہ چلنا چاہے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ کیا کرنا چاہیے پھر اس کو؟ صرف اللہ کی غلامی کو قبول کرنا۔ اگر کوئی منہ سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر پریکٹیکلی وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی غلامی کو قبول نہیں کرتا، تو کیا وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے؟ نہیں۔ یہ صراط مستقیم ہی ہم مانگتے ہیں اپنی دعاؤں میں، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو صراط مستقیم تو اللہ کی غلامی ہے، بن جاؤ اللہ کے غلام پھر۔ اور غلام کیسا ہوتا ہے؟ غلام کی اپنی پسند اور ناپسند کچھ نہیں ہوتی، اپنی مرضیاں کچھ نہیں ہوتی، اپنی انا کچھ نہیں ہوتی۔ غلام غلام ہے، وہ وہی کرتا ہے، ویسے ہی چلتا ہے، وہی سوچتا ہے، وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے، جو اس کا مالک اس کو دے دیتا ہے، جیسا اس کا مالک چاہتا ہے۔ وہ زندگی وہی گزارتا ہے جیسا اس کا مالک چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خریدا ہوا ہے نا، وہ اونڈ بائی سمبڈی ایلس ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اونڈ بائی سمبڈی ایلس ہے؟ یا ہم یہ سمجھتے ہیں میں تو اپنی خود ہی مالک ہوں، میری جو مرضی آئے گی میں وہ کروں گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی مالک نہیں ہوں اور کوئی اور ہے جو میرا اونر ہے؟ اچھا یہ بتائیں، آپ کسی چیز کی اگر اونر ہوتی ہیں تو آپ کا کتنا اختیار ہوتا ہے اس پہ؟ مثلا ہم اپنے گھر کے اونر ہیں، اب کیا ہے، کس کی مرضی چلے گی اس گھر پہ؟ میری، کیونکہ میں اونر ہوں۔ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، گھر کو صاف کرنا ہے نہیں کرنا ہے، گھر کو مینٹین رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، گھر کو بیچنا ہے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، جو مرضی کروں، کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم فوراً کہتے ہیں تمہیں کیا، میرا ہے، میرا گھر ہے، میں جو مرضی کروں۔ کیا آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے کوئی اور اس کے بارے میں کوئی بات کرے، کوئی بولے، کوئی اس میں انٹرفیئر کرے؟ نہیں۔ لیکن ہم منہ سے کہتے ہیں ہمارا مالک اللہ ہے، پھر اس کے بعد ہمارا نفس اس میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ میں بتاؤں گی نا کہ میں نے کیسے رہنا، میں بتاؤں گی کہ میں نے کیا پہننا، میں بتاؤں گی کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی، میں بتاؤں گی میری خوشیاں کیسی ہوں گی، خوشیوں میں میں نے کیا کرنا ہے، میں بتاؤں گی میں نے غموں میں کیا کرنا ہے، میں اپنے طریقے خود بتاؤں گی، میں خود ڈیسائیڈ کروں گی۔ تو آپ نے پھر مالک تو اپنا آپ کو خود ہی، اپنا مالک خود ہی بن بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی مالک بنا لیا، پھر آپ کی زندگی تو یہ شو نہیں کرتی کہ کوئی اور آپ کا مالک ہے۔ ہم سب کے ساتھ کیا یہ نہیں کہ ہماری زندگیاں پریکٹیکلی یہ نہیں بتا رہی کہ ہم غلام ہیں، हमारी जिंदगियां तो ये बता रही हैं कि हम फ्री हैं, आजाद हैं। सोचने की बात है, ये सोचिएगा इस पे जरा, मेरी जिंदगी कैसी है? क्या मैंने किसी की गुलामी में आने को माना हुआ? और क्या मेरी जिंदगी ऐसी लगती है? गुलाम कैसा होता है और मेरी जिंदगी कैसी है? जो गुलामी के ज़माने होते थे, मालिक चाहते थे तो गुलाम को खाने को देते थे, नहीं चाहते थे नहीं देते थे। सारा सारा दिन धूप में बांधे रहे, सारा सारा दिन काम कराते रहे, गुलाम की मिजाल नहीं होती थी कि वो कुछ बोले, क्योंकि वो जाहिर है कमोडिटी की तरह है, उसको ख़रीदा हुआ है, वो अपना मालिक कुछ खुद है ही नहीं। जो कोई अपना मालिक खुद है ही नहीं तो फिर वो क्या बोलेगा ना? तो वाकई क्या हम इस तरह से हैं, या जुबाने कुछ कह रही हैं और जिंदगियां कुछ और बता रही हैं? तो फरमाया फाबुदूहु, बस इबादत करो उसकी, हाजा सिरात मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता, ये सही रास्ता है। तो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, सिरात मुस्तकीम चाहते हैं, तो अल्लाह की गुलामी में आना है हमें, ये हमें डिसाइड करना। और जो अल्लाह की गुलामी में नहीं आया तो गुमराही है फिर, और सारे रास्ते गलत हैं, एक ही रास्ता ठीक है। ये थी ईसा अलैहि सलाम की तालीम। फलम्मा अहस्सा ईसा मिन्हुम अल-कुफ्र, फिर जब महसूस किया ईसा अलैहि सलाम ने उनमें कुफर को, ईसा अलैहि सलाम ने महसूस कर लिया, क्या महसूस किया था? कि ये लोग बात नहीं मान रहे। उनको समझ आ गई थी, उनके खिलाफ उल्टा महाजारायाँ शुरू कर दी, प्रोपोगंडा शुरू कर दिया, और उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा भी कहते थे इनमें से कुछ तो, और देख लिया कि ये ज़िद में पड़ गए, हठधर्मी में पड़ गए, अपनी गुमराही में और कुफर में अड़े में, ये हटते ही नहीं हैं। और वो क्यों नहीं हट रहे थे? वो उन्होंने कुफर क्यों किया, क्यों नहीं मान रहे थे? आपको पता है जो भी हक की दावत लेके उठता है, लोगों ने कभी भी उसको को फूलों के हार तो पहनाए नहीं है। ये वो रास्ता है जिसमें मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हार तो ज़रूर पहनाए जाएंगे मगर दुनिया में नहीं पहनाए जाते, आखरत में होते हैं। तो ज़ाहिर है उनको तो ये बातें बुरी लगने लगी थी कि हम जो बताते हैं और हमने जैसे मर्जी दीन को लोगों के सामने पेश किया हुआ है, तो ये तो सारी ठीक ठीक खोल खोल के बातें बताने शुरू हो गए। तो हम तो जैसा मर्जी चाहते थे डिस्टॉर्ट करके दे देते थे लोगों को। तो अब ईसा अलैहि सलाम के लिए वो इंतहाई मुश्किलात खड़ी करना शुरू हो गए। तो ये याद रखिएगा, जो भी ये काम करता है उसके लिए मुश्किलात होती हैं। वो यहीं से लौट जाए जिसको ज़िंदगी हो प्यारी। ये फूलों की सेज नहीं है। अगर आप इतने नरमो नाजुक हैं कि किसी की बात सुन नहीं सकते और एक दिन में बस कहते हैं बस अरे फलाँ ने ये कह दिया, बस अब तो मैं नहीं ये काम कर सकती, वो फलाँ ने मुझे ये सुना दी, फलाँ ने ये, कि इतनी नाजुक है ना, तो फिर ये आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि पैगंबरों ने तो इस रास्ते में बहुत मुश्किलात उठाई, बहुत बातें सुनी, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। शेबे अभी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी फैमिली को, ख़ानदान को और जो ईमान वाले थे उनको महसूर कर दिया गया था, और खाने पीने को कुछ नहीं था। और अगर आप सीरत पढ़ के देखें अल्लाहु अकबर, तो ये भी है कि यानी औरतें और बच्चे भूख की वजह से उनकी ये हालत हो गई थी कि उनकी चीखने और रोने की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देती थी। कुछ खाने को नहीं था, कुछ भी नहीं, पत्ते खाते थे। कोई काफला आता था उससे भी कुछ लेने नहीं देते थे। कुफारे मक्का पहले ही पहले जाके उनको कह देते थे कि हम इससे ज़्यादा दाम देंगे, इनको मत बेचो। तो बाहर के काफलों को भी नहीं कुछ इनको बेचने देते थे। यानी कोई आसान काम नहीं है। ये तो एक छोटी सी एक मिसाल मैंने आपको बयान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी ज़िंदगी ऐसे थी
کہ جس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں, اور نہ صرف آپ نے, آپ کے پورے خاندان نے تکلیفیں اٹھائی. تو یہ کوئی آسان راستہ ہے بھلا؟ اسی لیے تو اس کے درجے اتنے. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں لوگ بس واہ واہ کرتے رہیں, ہمیں بس تعریفیں کرتے رہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. جس دن کسی نے مخالفت کی یا دو چار سنا دی, اسی وقت ہم رونا شروع کر دیتے ہیں, اسی وقت ہم کہتے ہیں بس آج سے میں نے کوئی نہیں یہ کام کرنا, میں یہ چھوڑ رہی ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے حوصلے بھی پھر دے کہ جب ہم اس راستے کی طرف آئیں کام کرنے کے لیے تو اتنا بڑا دل بھی دے دے کہ ہم بات سن کے پھر اس کو برداشت کر جائیں. قال من انصاری الی اللہ. اب دیکھیں جب انہوں نے دیکھ لیا نا کہ یہ تو سارے تو انہوں نے میری بات نہیں مانی, اب اکیلے تو یہ کام نہیں ہو سکتا نا. دعوت دین کے لیے انسان شروع تو اکیلے ہی کرتا ہے, ظاہر ہے سب اکیلے کرتے ہیں, لیکن ایونچولی جب اتنی مخالفت ہے, جب اتنی ہر طرف سے مسئلے پیدا کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا بھی تو ہو جو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے میرا مددگار بنے, اللہ کی طرف بلانے کے لیے میرا ہاتھ بٹائے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں من انصاری, کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف. جو میری اس کام کے اندر آگے پہنچانے میں ہیلپ کریں. اب قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا. حواری کون ہے؟ حواری لفظ حور سے ہے, اور سفیدی کو کہتے ہیں. اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے دل سفید تھے, مطلب پاک تھے یہ لوگ, اس لیے ان کو حواری کہا گیا. بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ دھوبی تھے, کپڑے دھوتے تھے, کپڑے صاف کرتے تھے, اس لیے ان کو حواری کہا گیا. جو شروع میں جو دو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے سب سے پہلے مانا, وہ یہ دھوبی تھے, اس لیے ان کو حواری کہا گیا. پھر بہت صاف ہونے کی وجہ سے بھی مخلص ساتھی, حواری مخلص ساتھی کو بھی کہتے ہیں. تو قال الحواریون, اب دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا نام کیا ہے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا؟ حواریوں. کہا جاتا ہے یہ بھی کہ یہ 12 کے قریب تھے. نحنو انصار اللہ. سبحان اللہ. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اچھا یہ نہیں انہوں نے کہا نحنو انصارو کا الا اللہ. دیکھیں جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, انہوں نے کہا من انصاری الا اللہ, تو وہ کہتے نحنو انصارو کا, ہم تمہارے مددگار ہیں اللہ کی طرف. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نحنو انصار اللہ. کیوں؟ یہ بہت خوبصورت بات ہے, اس لیے کہ جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کرنے والا کہلاتا ہے. کیا اللہ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ, اللہ کو مدد کی تو نہیں ضرورت. پھر انصار اللہ کیوں؟ اللہ کے مددگار. اللہ تو تمام طاقتوں اور قوتوں کا خود مالک ہے. یہ ہے ان کے لیے شرف. ایک نسبت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی, شرف کی بات. جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ, اللہ کا گھر. اب دیکھیں اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ تو ہر گھر اور مکان اور زمان ان کی قید سے تو پاک ہے. وہ تو اس سے ابو اینڈ بیونڈ ہے کہ اس کو کوئی مکان یا وہ چاہیے. بیت اللہ کیوں کہتے ہیں پھر آپ؟ اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ یہ نسبت تشریفی ہے اس کی عزت کے لیے, عزت دینے کے لیے. تو یہ بھی اتنا بڑا آنر ہے اللہ کے دین کا کام کرنا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ انصار اللہ, اللہ کے مددگار. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, وہ اللہ کے ہیلپر ہیں. اتنی پیاری پہچان ہے ان کی. اور کیوں نہیں یہ کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کی طرف,
اس لیے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی مدد نہیں ہے. یا آپ اس کی مدد نہیں کر رہے کہ ہم کہیں گے فلاں کی ہم مدد کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ مل کے آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ اس کے کوئی پرسنل کام تھوڑی کر رہے ہیں. وہ اس کے گھر کے برتن نہیں دھو رہے، اس کے گھر میں جھاڑو نہیں دے رہے، یہ کرتے تو اس کے پرسنل کام ہوتے، پھر آپ کہتے ہیں ہم اس کے مددگار ہیں. آپ اس کے مددگار نہیں ہوتے، یاد رکھیں آپ اللہ کے مددگار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کس کا کام کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا کام کر رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ مل کے جب اللہ کا کام کرتے ہیں تو آپ انصار اللہ ہیں. تو نہ تو اس کے اوپر کوئی احسان ہے، نہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کا کوئی احسان تھا کہ ہم عیسیٰ کے لیے کر رہے ہیں، نہیں صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے.